السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
پاکستان میں کسی دہشت گرد تنظیم کا منظم وجود نہیں، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
پشاور میں اسکول کو بچانے کے لیے سکھ برادری کی چندہ مہم، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
پیناما لیکس پر وزیر اعظم کے استعفے کے لیے وکلا کی تحریک میں بھی تیزی آ گئی. لاہور میں وکلا نے مال روڈ پر ریلی نکالی. میں ہوں قمر رحمان خان. شہر کا امن و امان قائم رکھنا تو پولیس کا فرض ہے، لیکن یہ اب زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی نبھائیں گی. اسلحہ بردار اہلکاروں کے پاس پیٹرولنگ کے دوران فرسٹ ایڈ کٹس بھی موجود ہوں گی. لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور چین کے مابین کشیدگی میں اضافہ. چین نے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر نریندر مودی سے شی جن پنگ کی مجوزہ ملاقات منسوخ کر دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ پر پے در پے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے. صدر نے یہ بھی کہا کہ تمام ملکوں کو شمالی کوریا کے خطرے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور سرعام اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اپنے رویے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ جمعرات کے روز وارسا پولینڈ میں ایک تقریر سے میں ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے طریقہ زندگی کو شدید خطرہ ہے. شام میں فوجی مداخلت سے پاک محفوظ علاقے قائم کرنے سے متعلق قازقستان میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں روس، ترکی اور ایران کے مابین اتفاق نہیں ہو سکا. وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے درجنوں مسلح حامیوں کے پارلیمان پر حملے میں حزب اختلاف کے کئی ارکان سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بھارت اور اسرائیل نے خلائی میدان میں تعاون بڑھانے اور باہمی تجارت میں اضافے سمیت 7 معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں. اور قطر ایئر ویز کا کہنا ہے کہ امریکہ جانے والی براہ راست پروازوں پر ان کے مسافر ایک بار پھر لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور دوسرے ذاتی الیکٹرانک آلات لے جا سکتے ہیں. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وزارت خارجہ نے حقانی نیٹ ورک کی موجودگی سے متعلق الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی کالعدم دہشت گرد کی منظم موجودگی نہیں ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان بلا تفریق دہشت گرد گروپوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ ملک میں تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن کیا گیا ہے، اور افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک کا وجود افغانستان ہی میں ہے.
The terrorists are on the run and the infrastructure has been dismantled. These terrorists, namely TTP, TTA, Daesh, Jamaat ul-Ahrar, remnants of Al-Qaeda.
وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبان، داعش، جماعت الاحرار، القاعدہ کی باقیات اور دیگر شدت پسند تنظیمیں افغانستان کے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں کابل حکومت کی عملداری نہیں ہے. جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جب ترجمان نفیس زکریا سے امریکی سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کے سربراہ جان مکین سے منسوب اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں سینیٹر مکین نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی میں تعاون کرے گا. اس سوال پر نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کی پالیسی ہے کہ میڈیا رپورٹس پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا جاتا. سینیٹر جان مکین کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کابل میں افغان قیادت سے بھی ملاقات کی تھی. پاکستان میں قیام کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ امریکی وفد نے افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں فوج کی طرف سے انہیں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ سینیٹر مکین کی قیادت میں آنے والے امریکی وفد سے ملاقاتیں مثبت اور دوستانہ ماحول میں ہوئیں، جس میں افغانستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مہینوں میں حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کے بہت سے کمانڈر افغانستان ہی میں مارے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان ہی میں سرگرم ہے۔ افغان حکومت کا بھی الزام رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں اب بھی موجود ہیں، جہاں سے وہ حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ملک میں کامیاب فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گرد سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ پاکستانی حدود میں حملے کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر رکھا ہے تاکہ دہشت گردوں کی سرحد آر پار آمد و رفت روکی جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اپنی نوعیت کی ایک منفرد درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ملک میں یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے، کیونکہ اس کے فنڈز کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مبینہ طور پر مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ رپورٹ دی ہے اسلام آباد سے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی ایک عدالت میں امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ درخواست محمد بلال نامی وکیل کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ یو ایس ایڈ پاکستانی شہریوں سے متعلق مبینہ طور پر ڈیٹا یا کوائف جمع کرنے کا کام کر رہا ہے، جو پاکستان کے آئین کی مبینہ خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ پاکستانی شہریوں کو قومی شناختی کارڈز کے اصول میں سہولت فراہم کر رہا ہے، جس کا مبینہ مقصد پاکستانی شہریوں سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ درخواست گزار نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ اسی سلسلے میں یو ایس ایڈ نے چند سال قبل سٹیزن وائس پروجیکٹ نامی منصوبہ بھی شروع کیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق اس پروجیکٹ کے ذریعے امریکہ مبینہ طور پر پاکستان کی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر رہا ہے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس بنا پر ملک میں جاری یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جائے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے سے جب اس معاملے پر ان کا رد عمل جاننے کی درخواست کی گئی تو اس کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گی۔ واضح ہے کہ یو ایس ایڈ نے 2011 میں پاکستان میں توانائی، اقتصادی ترقی، زراعت، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری لانے میں معاونت کے منصوبے شروع کیے تھے، جس میں مقامی غیر سرکاری تنظیمیں بھی اپنی تجاویز پیش کر سکتی تھیں۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ نامی غیر سرکاری تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد تحسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شاید پاکستان میں بعض لوگ اس بات سے آگاہ نہیں کہ یو ایس ایڈ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نہیں ہے۔
میرا خیال ہے بہت سارے پاکستان میں پڑھے لکھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے آئی ڈی بھی کوئی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، یہ کوئی این جی او نہیں، اور حکومت وقت کے ساتھ پورے معاہدوں کے ساتھ اس ملک میں کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی برے کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی حکومت کو بند کر دینا چاہیے فوری طور پہ، جو ان کو لے کے آئی۔
محمد تحسین نے کہا کہ ایسے بین الاقوامی اداروں کا کردار پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔
میری نظر میں بہت اہم ہے، نہ صرف ان اداروں کا بلکہ یہ ادارے جن ممالک کے ان ممالک کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اور ان کی وائلیشن کو رکوانے کے لیے۔
یو ایس ایڈ پاکستان کے سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے، اور خود حکومت پاکستان بھی اس ادارے کی اعانت اور تعاون کو سراہتی رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکیلوں اور کارکنوں نے لاہور ہائی کورٹ بار سے ایک ریلی نکالی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ لاہور سے کنور عبد الرحمان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم مستعفی ہوں، وکلا اپنا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آ گئے۔ وکلا نے لاہور ہائی کورٹ سے چیری کراس تک ریلی نکالی، جس میں اکثریت تحریک انصاف کے وکلا اور کارکنوں کی تھی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عامر سعید راہ نے کہا کہ پیناما لیکس کے بعد نواز شریف حکمرانی کا حق کھو چکے ہیں۔
یہ پہلی کڑی تھی اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے روزانہ بڑھے گی۔
تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جی آئی ٹی کی کاروائی پر نون لیگ کے رد عمل پر بھی تنقید کی. ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے ریلی کے دوران وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم، ان کے اہل خانہ اور حکومتی وزراء اپنے رویے اور رد عمل سے جی آئی ٹی پر نظر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں.
سپریم کورٹ کو تھریٹ کرتے ہیں، جو ججز کو تھریٹ کرتے ہیں وہ سن لے کہ پاکستان کے وکلا، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں تمام کی تمام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہیں.
اڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور مسلم لیگ لائرز ونگ کے صدر نصیر احمد بھٹا نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے جس میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے. رہی بات پی ٹی اے کے وکلا کی جانب سے وزیر اعظم کے استعفے کی مطالبے کی تو اسے وہ بھول جائیں کیونکہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. قمر رحمان خان، وی او اے، لاہور.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ پر پے در پے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے. وارسو پولینڈ میں ایک تقریب میں ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے طریقہ زندگی کو شدید خطرہ ہے اور کہا کہ امریکی سرحدیں دہشت گردی اور شدت پسندی کے لیے ہمیشہ بند رہیں گی. انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو قبول نہیں کر سکتے جو ہماری اقدار کو مسترد کرتے ہیں اور تشدد کا جواز نفرت کو بناتے ہیں. امریکہ کے صدر نے اس سے پہلے جمعرات کی صبح پولینڈ کے صدر آندریس دودو کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ روس کے اقدامات اور غیر مستحکم کرنے کے رویے سے نمٹنے کے لیے پولینڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور امریکہ کے اس عہد کو دہرایا کہ وہ مشرقی اور وسطی یورپ کی سلامتی اور امن کو یقینی بنائے گا. ٹرمپ نے نیٹو اتحاد کی بھی تعریف کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ملکوں پر زور دیا کہ شمالی کوریا کے خطرے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور سرعام اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اپنے رویے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اپنے منصوبے پر بات کرنا اور سرخ لکیر کھینچنا ان کا کام نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں کئی بہتر تجاویز ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی. ادھر بدھ کی شب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارے میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ ان کا ملک اپنے اور اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مسلح افواج خطرات کا مقابلہ کرنے کی امریکی صلاحیت کا ایک اہم جزو ہے جنہیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان ملاقات، جس کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی تھی، وہ جمعے کے روز ہوگی. اس پر گہری نظریں رکھی جائیں گی، تاہم یہ کسی متوقع پیش رفت کے سبب نہیں ہوگی. واشنگٹن سے ڈینیل شرف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس ملاقات پر اس جاری تحقیقات کے سائے پڑ رہے ہیں جو ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ رابطوں اور اس رشین ہیکنگ کے بارے میں ہو رہی ہے، جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس ادارے باور کرتے ہیں کہ اس کا مقصد ٹرمپ کو صدر منتخب کرانے میں مدد دینا تھا. تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
یہ پہلی روبرو ملاقات جرمنی کے مقام ہیمبرگ میں جی 20 سربراہ کانفرنس کے باہر ہو گئی. کریملن کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، شام اور یوکرین کے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس بات پر تبادلہ خیال کرنا ہے، اور اس نے اسے معمول کے مطابق ایک دو طرفہ ملاقات قرار دیا ہے. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا سکتے ہیں. کونسل آن فارن ریلیشنز کے اسٹیون سیسٹینوویچ کا کہنا تھا،
دی پریزیڈنٹ ہیز ہز اون امپلسز، ہی مے ڈیسائیڈ ہی وانٹس ٹو پش دی
صدر خود بہتر سمجھتے ہیں. وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ کو کسی ایسی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی توقع ہی نہ ہو، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہ چھوٹی سی بات تو ہے، مگر یہی ان کا انداز ہے. تاہم ٹرمپ مہم کی روس کے ساتھ مبینہ ساز باز کے بارے میں جاری تحقیقات حکومت کی ان امیدوں پر تاریخ سائے ڈال رہی ہے کہ میٹنگ کے نتیجے میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. ہٹسن انسٹیٹیوٹ کی ہنا تھوبرن کا کہنا تھا،
Everything that happens between Trump and Putin is going to be seen in that context. Was Trump too friendly? Was Trump actually trying to seem very tough on Russia in order to quiet down his critics back at home? I think those are a lot of questions that we'll see the answers to very shortly.
ہر بات جو ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان ہوگی اسی سیاق و سباق میں دیکھی جائے گی. کیا ٹرمپ کا انداز بہت دوستانہ تھا؟ کیا ٹرمپ واقعی کوشش کر رہے تھے کہ وہ روس کے معاملے میں بہت سخت نظر آئیں؟ تاکہ اپنے ملک میں ناقدین کے منہ بند کر سکیں؟ میرے خیال میں ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جلد ہی مل سکیں گے، لیکن کچھ ہی لوگوں کو توقع ہے کہ ٹرمپ اس رشین ہیکنگ کا مسئلہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد انہیں منتخب ہونے میں مدد دینا تھا۔ ماسکو کی سڑکوں پر روسیوں کو اب بھی امید ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ کانسٹینٹین مسکووائٹ کا کہنا ہے
نہیں может же так долго продолжаться
it can't last long someone should realize that if we do not collaborate together we do not progress
یہ صورتحال دیر تک جاری نہیں رہ سکتی۔ کسی کو تو احساس کرنا ہوگا کہ اگر ہم تعاون نہیں کریں گے، مل کر نہیں چلیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تعاون کی جانب کوئی بھی اقدامات امکان یہ ہے کہ بس تکرار کی حد تک ہی محدود رہیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے قطع نظر کارنگی ماسکو سینٹر کے انڈرے کولیسنیکوف کے بقول یہ دو طرفہ ملاقات کرملین کے لیے کامیابی ہے۔ اگر یہ بے نتیجہ ہوتی ہے تو روس امریکہ پر اس کے لیے الزام عائد کرے گا، اور اگر نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے تو پوٹن اسے اپنا کارنامہ قرار دیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن لیپ ٹاپ اور وائس ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک اور قطر کے درمیان کشیدگی کے بارے میں قاہرہ میں مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا۔ ان چاروں ممالک نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ وزراء خارجہ کے اس اجلاس اور خطے کی صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ، اسد نصیر کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر کے صدر کو بدھ کے روز فون کیا اور ان سے کہا کہ قطر کے تنازع کے بارے میں تعمیری مذاکرات کیے جائیں۔ قطر کے چار پڑوسی ملکوں نے قطر کا سفارتی اور مواصلاتی بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ان کا قطر پر الزام ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر کہتے ہیں سعودی وزیر خارجہ جبیر کہہ رہے ہیں کہ قطر کا سیاسی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قطر اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا، اور ہمیں توقع ہے کہ قطر بہتر فیصلہ کرے گا۔ قاہرہ میں منعقدہ اس اجلاس کے بعد متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید النہان کا کہنا تھا
لم نجد الى اليوم۔
متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ قطر نے کل جو جواب دیا ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے، ہمیں اس میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ قطر اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری طرف لندن میں قطر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کا سفارتی اور مواصلاتی بائیکاٹ کر کے مغرب میں قطر مخالف جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے۔
We believe that this the entire campaign is mainly driven by Saudi and United Arab Emirates۔
ہمارا خیال ہے کہ یہ ساری مہم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے چلائی ہے، اور اس کے اصل محرکات کچھ اور ہیں۔ ان کے پس پردہ جو شکایات ہیں ہمیں ان کے بارے میں بات کرنا ہوگی۔ بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد الخلیفہ اس تنازع کے بارے میں کہتے ہیں
وہی مبادئ واضحة ويتفق عليها الأسفل۔
بحرین کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں ممالک اور پوری دنیا قطر کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دہشت گردی، دولت اسلامیہ اور ایران کی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کریں۔ مغربی ملکوں کو بھی اس خلیجی تنازع پر تشویش ہے کیونکہ علاقے میں پہلے ہی بے چینی کی فضا موجود ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کیا جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
قطر ایئر ویز کا کہنا ہے کہ امریکہ جانے والی براہ راست پروازوں پر ان کے مسافر ایک بار پھر لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور دوسرے ذاتی الیکٹرانک آلات لے جا سکتے ہیں۔ ایئر لائن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی پروازوں کے گڑھ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے امریکی سیکیورٹی کی نئی ضروری شرائط کو پورا کر دیا ہے۔ امریکہ نے مارچ کے مہینے میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے امریکہ آنے والی براہ راست پروازوں پر لیپ ٹاپ اور بڑے الیکٹرانک آلات لانے پر پابندی عائد کی تھی، اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ دہشت گرد ان آلات میں بم چھپا کر لا سکتے ہیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ ایئر لائنز کو جدید ایکس رے ٹیکنالوجی نصب کرنی چاہیے جو ان آلات کی الٹرا ساؤنڈ سکریننگ کر سکے، وگرنہ یہ پابندی برقرار رہے گی۔ شام میں فوجی مداخلت سے پاک محفوظ علاقے قائم کرنے سے متعلق قازقستان میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں روس، ترکی اور ایران کے مابین اتفاق نہیں ہو سکا۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ روس اور ایران نے، جو صدر بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں، جنگ سے تباہ حال ملک شام میں چار غیر فوجی علاقوں کے قیام کے لیے ترکی کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ ترکی شام میں صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے باغیوں کا حامی ہے۔ تینوں ملکوں کو توقع ہے کہ وہ اگست کے آخر تک، جب وہ آستانہ میں دوبارہ اجلاس کریں گے، کسی متفقہ فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کی ناکامی ماسکو کے لیے ایک دھچکا ہے، جو امن مذاکرات کا منتظم ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 6 سالہ خانہ جنگی سے متاثرہ ملک کے مسئلے کے حل کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں میں وہ اہم کردار ادا کرے۔ قازقستان میں اس سے پہلے ہونے والی امن کانفرنس، جو جنیوا میں اقوام متحدہ کے تحت ہونے والے امن مذاکرات کی متوازی ایک کوشش تھی، نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بھارت اور اسرائیل نے خلائی میدان میں تعاون بڑھانے اور باہمی تجارت میں اضافے سمیت 7 معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدوں پر دستخط دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے بدھ کو تل ابیب میں ایسے وقت میں کیے ہیں جب بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اسرائیل کے اپنے پہلے دورے پر ہیں۔ وزیراعظم مودی نے بدھ کو اپنے اسرائیلی ہم منصب بنجامن نیتن یاہو اور صدر ریولن سے ملاقات کی تھی اور اقتصادی اور دفاعی تعاون بڑھانے اور انسداد دہشت گردی سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ یوکرین کی پولیس نے کے ایف کی ایک سافٹ ویئر کمپنی پر چھاپا مارا ہے، جو ملک میں ٹیکس اور اکاؤنٹنگ سے متعلق سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا سافٹ ویئر فراہم کرتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس چھاپے کا مقصد ایک اور بڑے سائبر حملے کو روکنا تھا۔ پولیس نے کمپنی کے مرکزی دفتر سے کمپیوٹر سرور اپنے قبضے میں لے لیے۔ سافٹ ویئر کمپنی ایم ای ڈاک کے ملازمین اس کاروائی کے دوران ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور مسلح پولیس اہلکار کمپیوٹر آلات سمیٹتے رہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم نے ایک اور سائبر حملہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ عہدیداروں کو ایسے شواہد ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر سرورز میں روس سے تعلق رکھنے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن ترجمان نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں دیں۔ یوکرین حال ہی میں ہونے والے سائبر حملے کا الزام روس پر عائد کر چکا ہے، جبکہ روس نے اس کے الزام کو مسترد کیا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے درجنوں مسلح حامیوں کے پارلیمان پر حملے میں حزب اختلاف کے کئی ارکان سمیت کم از کم 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ بدھ کو اس وقت پیش آیا جب وینزویلا کے یوم آزادی کے سلسلے میں دارالحکومت کراکاس میں قومی اسمبلی کانگریس کا خصوصی اجلاس جاری تھا۔ حملے کے وقت اسمبلی میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے ایلگارو کے مطابق، اجلاس کے دوران لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے لیس صدر مادورو کے درجنوں حامی پارلیمان میں گھس آئے۔ اس موقع پر پارلیمان کی عمارت میں فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ حملہ آوروں نے پارلیمان کی کئی اراکین اور ملازمین کو مارا پیٹا اور توڑ پھوڑ کی۔ بعد ازاں حملہ آور عمارت سے باہر نکل گئے، لیکن انہوں نے کانگریس کی عمارت کو لگ بھگ 9 گھنٹے تک گھیرے رکھا، جس کے باعث اندر موجود ارکان اسمبلی، صحافی اور ملازمین محصور ہو کر رہ گئے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے کے مطابق، انہوں نے ایمبولنس کو اسمبلی سے تقریباً 15 زخمی افراد کو ہسپتال لے جاتے دیکھا، جن میں سے کئی کے چہرے اور کپڑے خون میں لت تھے۔ زخمی ہونے والوں میں حزب اختلاف کے 5 ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں۔ وینزویلا کی پارلیمان میں حزب اختلاف کو واضح اکثریت حاصل ہے، جو صدر نکولس مادورو کی پالیسیوں کو وینزویلا میں جاری بدترین کساد بازاری اور معاشی بحران کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ ایمریٹس اور ٹرکش ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے انہیں بھی اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جس میں شامل ایئر لائنز کے مسافروں کو اپنے ساتھ جہاز کے اندر لیپ ٹاپ لے کر آنے کی پابندی سے استثنا دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کمپنیاں بھی اتحاد ایئر لائنز کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، جنہوں نے امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی کے خدشات کو دور کیا ہے۔ تاہم یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ ان کمپنیوں نے کس طرح امریکی تحفظات دور کیے ہیں جو اس بارے میں تھے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش برقی آلات کی شکل میں دھماکہ خیز مواد سمگل کر سکتی ہے۔ لیکن اب ترکی میں مسافروں کے جہاز میں بیٹھنے سے قبل حکام کسی کی جامع تلاشی کے لیے سی ٹی اسکینرز استعمال کرتے ہیں۔ ٹرکش ایئر لائنز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مسافروں کی سیکیورٹی اور سلامتی سے متعلق تمام معیار پورے کرے گی۔ امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے واشنگٹن میں ترجمان ڈیوڈ لیپن نے بتایا کہ دونوں فضائی کمپنیاں سیکیورٹی معاملات میں وسیع تر اقدامات کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے محکمے کے تحفظات دور کیے ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کا مرکز دبئی ہے، جو بین الاقوامی ٹریفک کے لیے مصروف ترین اڈا بن چکا ہے، اور اس فضائی کمپنی نے اپنے آپریشنز کو بھی بہت وسیع کیا ہے۔ گزشتہ روز ایمریٹس ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے سیکیورٹی کے لیے درکار اقدامات اور پروٹوکول کے ان تقاضوں پر عمل درآمد کیا ہے جو امریکہ کی ضروریات پر پورا اترتے ہیں۔ ادھر استنبول میں ترک ایئر لائنز نے بھی ایک برقی پیغام جاری کیا ہے، جس میں امریکہ جانے والے مسافروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اپنے برقی آلات سے محظوظ ہوں۔ کمپنی نے بتایا ہے کہ اس نے برقی آلات کو جہاز میں لانے پر پابندی کے 102 دنوں میں 81,000 ڈیوائسز کو محفوظ بیگوں میں ڈال کر انہیں مسافروں سے دور رکھا۔ امریکہ نے مارچ میں پہلی بار اس طرح کی پابندی کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت کچھ فضائی کمپنیوں کو بتایا گیا کہ ان کے امریکہ آنے والے مسافر جہاز کے اندر برقی آلات استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا احاطہ اردن کے شہر عمان، کویت سٹی، قاہرہ، سعودی عرب کے جدہ اور ریاض، کیسا بلانکا اور قطر کے 2 اڈوں سے براہ راست امریکہ آنے والی پروازوں پر کیا گیا۔ مئی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں روسی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں انتہائی کلاسیفائیڈ معلومات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے بتایا تھا کہ داعش کے گروپ جہازوں کے اندر لیپ ٹاپ کے ذریعے دھماکے کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ قطر ایئر ویز ان 3 ایئر لائنز میں شامل ہے جنہوں نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس ایئر لائن کو پہلے ہی کئی پڑوسی ملکوں کی جانب سے فضائی حدود استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ کئی عرب ملکوں نے قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ سعودی ایئر لائنز نے امید ظاہر کی ہے کہ 19 جولائی سے پہلے ان پر سے بھی پابندی ہٹ جائے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ اقوام متحدہ میں بچوں کے لیے ادارے یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بچوں میں بھوک صرف غریب ملکوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ دنیا کے 41 امیر ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امیر ملکوں میں ہر 5 میں سے ایک بچہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ہر 8ویں بچے کو پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں مل رہا۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ زیادہ مالی وسائل اور آمدنی کے بچوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہوں، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ اقتصادی اور سماجی پالیسی کے شعبے کے سربراہ بوزے کویسٹا کا کہنا ہے کہ تمام 41 امیر ملکوں کے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں بچوں کی فلاح و بہبود کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بچوں کی بہتری کے لیے یونیسیف کے مقرر کردہ معیاروں کے مطابق 41 ملکوں کی فہرست میں دنیا کے پہلے 7 ملکوں میں ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، آئی لینڈ، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں، جبکہ اس فہرست کے آخری 7 ملک میکسیکو، امریکہ، بلغاریہ، رومانیا، اسرائیل اور ترکی ہیں۔ بوزے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس فہرست میں امریکہ کا نمبر 37 ہے۔ وہ غربت، بھوک، اچھی صحت، اچھی پرورش اور اچھی تعلیم کے لیے بہت کچھ نہیں کر رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف دولت اور اقتصادی ترقی ہی بچوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں امیر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کی ضروریات کو اپنی پالیسی کے ایجنڈے کی ترجیح بنائیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. بلوچستان کے سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ میں رواں سال کے دوران پولیو کا دوسرا کیس سامنے آ گیا ہے. محکمہ صحت کے حکام کے مطابق 18 ماہ کے احمد شاہ کے ٹیسٹ کے لیے نمونے گزشتہ ماہ جون میں ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد بھیجوائے گئے تھے، جہاں سے ملنے والی رپورٹ میں بچے میں پولیو کی تصدیق ہو گئی ہے. حکام کے مطابق بچے کو صرف 2 بار انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے تھے. تیسری بار والدین نے بچے کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا تھا. محکمہ صحت کے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ بچے کو شروع میں بخار اور قبض کی شکایت ہوئی تھی، جس پر اسے مقامی ہسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کو بچے کے پولیو سے متاثر ہونے کا شبہ ہوا اور اس کی تصدیق کے لیے بچے کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے، جس میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. اس سال میں بلوچستان میں یہ پولیو کا دوسرا اور پاکستان میں تیسرا کیس ہے. نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف میں مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے متعلق مقدمے میں پاکستان کی قانونی ٹیم کی قیادت اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کریں گے. اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے عہدیدار ڈاکٹر محمد فیصل بدستور کو ایجنٹ کے طور پر کام جاری رکھیں گے. پشاور میں سکھ کمیونٹی کے ارکان نے اپنے گردوارے کے قریب کرائے کی عمارت میں قائم اسکول کو بچانے کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کر دی ہے، کیونکہ اسکول انتظامیہ کو مالک کی جانب سے عمارت خریدنے یا اسے خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں رہائش پذیر سکھ برادری نے اپنے ایک اسکول کو بچانے کے لیے چندہ مہم شروع کر رکھی ہے. اطلاعات کے مطابق اسکول کرائے کی ایک عمارت میں قائم ہے، جس کے مالک نے انتظامیہ کو عمارت خالی کرنے اور اسکول کئی اور منتقل کرنے کا نوٹس دے دیا ہے. سکھ برادری کے رہنماؤں کے مطابق آسیہ گیٹ کے علاقے میں ایک نجی عمارت میں قائم دا رائزنگ ہوپ پبلک اسکول تقریباً 3 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، جس میں زیر تعلیم 80% بچوں کا تعلق سکھ برادری جبکہ بقیہ 20% کا ہندو اور مسیح سمیت دیگر مذہبی اقلیتوں اور مسلمانوں سے ہے. اسکول کی اپنی ظاہرتی عمارت نہ ہونے کے باعث پچھلے 3 برسوں میں یہ اسکول 3 مختلف عمارتوں میں منتقل ہو چکا ہے، اور فی الوقت اسکول سکھ برادری کی قدیم گردوارا بائی بیبا سنگھ کے قریب 30,000 روپے ماہوار کرائے پر لیے جانے والے ایک مکان میں قائم ہے. پشاور میں آباد سکھ برادری کے رہنما سردار گرپال سکھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اسکول کی موجودہ عمارت کے مالک نے عمارت کی قیمت 75,00,000 روپے مانگی ہے، جو ان کے بقول ان کی استطاعت سے باہر ہے. انہوں نے بتایا کہ اسکول کو بے تختی سے بچانے کے لیے برادری کے لوگ اب چندہ جمع کر رہے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اپنی جگہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، تو کرائے کی جگہ پہ ہم نے لیے. یہ تیسرا مقام ہے کہ ہم چینج کر رہے ہیں نا، جو ابھی موجودہ جس بلڈنگ میں ہم ہیں یہ مالک مکان کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ بلڈنگ ملا تھا بڑی خوشی کے ساتھ، کافی پرانا بلڈنگ، ہم نے کافی خرچہ اس کی کیا اور اس کو جو ہے اسکول کے قابل بنا دیا، اور ابھی یہ ہے یہ اسکول اسکول کی طرح ہے بھی نہیں، گرد سے ماحول ہے نا.
سردار گرپال سنگھ نے کہا کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ سکھ برادری کے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام کرے. انہوں نے بتایا کہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے 250 بچے مذکورہ اسکول میں زیر تعلیم ہیں، جن کی اکثریت کا تعلق قبائلی علاقوں سے پشاور منتقل ہونے والے سکھ خاندانوں سے ہیں. گرپال سنگھ نے یاد دلائے کہ آزادی سے قبل پشاور صدر کے علاقے میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ایک اسکول مختص تھا، یہ اسکول اب محکمہ تعلیم کی ملکیت ہے۔ اس اسکول کی عمارت اگر سکھ برادری کے حوالے کی جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے محکمہ تعلیم کے لیے فوکل پرسن نجیب اللہ خٹک سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ آج مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی ہے اور ان کا یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ اگر میں اس کو اس تناظر میں دیکھوں تو اقلیتی برادری کا یہ مطالبہ جو ہے یہ بالکل ان کا حق ہے، ان بچوں کا حق ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے اور مناسب طریقے سے دی جائے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بچے جو ہیں یہ ان کو بالکل اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہوگا اور یہ حکومت ان کا خیال رکھے گی۔
واضح رہے کہ افغانستان سے منسلک پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے باعث گزشتہ ایک دہائی کے دوران اور اگزئی خیبر اور کرم ایجنسیوں میں آباد کئی سکھ خاندان پشاور منتقل ہوئے ہیں۔ مذکورہ اسکول میں بیشتر اساتذہ مسلمان ہیں، تاہم اسکول کی انتظامی معاملات سکھ برادری کے پاس ہے اور ہردیال سنگھ نامی ایک نوجوان اس اسکول کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہردیال سنگھ کے مطابق فی الوقت اس اسکول میں پہلی سے لے کر ساتویں جماعت تک تعلیم دی جا رہی ہے اور وسائل کے دستیابی کی صورت میں اس کو ہائی اسکول میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاہور میں پولیس کو شہر کا امن و امان قائم رکھنے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی ہے اور اب مسلح اہلکاروں کے پاس پیٹرولنگ کے دوران فرسٹ ایڈ کٹ بھی موجود ہوا کرے گی۔ لاہور سے قمر رحمان خان کی ایک رپورٹ۔
جرائم پر قابو پانا ہو یا شہر بھر کی سیکیورٹی، یہ سب فرائض ہیں پولیس ریسپانس یونٹ کے، لیکن اب حادثات میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گئی ہے۔ پولیس ریسپانس یونٹ کے انچارج محمد مدثر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی تمام ٹیموں کو فرسٹ ایڈ کٹس فراہم کر دی گئی ہیں۔ ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ اب تمام فورس حادثات کی صورت میں ریسکیو کے پہنچنے تک زخمیوں کو طبی امداد بھی فراہم کریں گی۔
کافی لوگ جو ہے نا بائک سے گر جاتے ہیں تو ہم انہیں فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، انہیں کوئی بھی چوٹ وغیرہ لگی ہو ٹھیک ہے ان کو ابتدائی جو بھی فرسٹ ایڈ ہے ان کو دی جاتی ہے، اگر کوئی زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو انہیں ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔
یونیفارم پہننے والے اور سرکاری بندوقیں اٹھانے والے اہلکار اپنے مثبت رویے سے شہریوں کے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ وی او اے سے بات کرتے ہوئے ڈولفن فورس کے انچارج محمد ساجد نے بتایا کہ ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ کٹس تھمانے کا مقصد شہریوں اور پولیس کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنا ہے۔
ہماری محکمہ پولیس جو ہے نا اب سروسز کی طرف بڑھ رہا ہے، پہلے ایک پولیس کا بڑا خوفناک سا امیج تھا، اس کو ابھی جو ہمارے افسران کی پالیسیز ہے اسے وہ چینج کر رہے ہیں۔ پی آر یو جو ٹیمیں ہیں ان کو ہم نے بہت ساری جو چیزیں پولیس سے ہٹ کے تھی وہ دی گئی ہیں تاکہ یہ کمیونٹی جو لوگ ہیں ہمارے شہری ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ ان میں ان کو فرسٹ ایڈ کٹیں پرووائڈ کی گئی ہیں، اس میں جراثیم کچھ ادویات ہیں اور جو ابتدائی طبی امداد کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ تمام ان کو مہیا کیے گئے ہیں۔
شہریوں نے پولیس کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ کے رہائشی شہریار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس مرہم پٹی بھی کرے گی، یہ سن کر عجیب سا لگا ہے کیونکہ آج سے پہلے پولیس کو شہریوں کی پٹائی کرتے ہی دیکھا ہے۔
اس کی مدد پولیس والے کر رہے ہیں، ایک 112 کا کام ہے لیکن پولیس والے یہ مدد کریں گے، ایک مطلب سائیکی کے لحاظ سے بھی عوام کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے۔
لاہور میں حالیہ بارشوں کے دوران پولیس ریسپانس یونٹ حادثات میں زخمی ہونے والے 300 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کر چکی ہے۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافے کے بعد چین نے ہامبرگ میں G20 سربراہ کانفرنس کی سائڈ لائنز میں چینی صدر اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان ملاقات یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دی کہ اس کے لیے سازگار فضا موجود نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس کشیدگی کی ابتدا بھارتی علاقے سکم اور چین کی سرحد کے قریب چین کی جانب سے سڑک کی تعمیر پر بھارتی فوجی مداخلت سے ہوئی تھی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور چین کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان چین نے جمعرات کے روز یہ کہتے ہوئے کہ دو طرفہ ملاقات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، ہیمبرگ میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے چینی صدر شی جن پنگ کی مجوزہ ملاقات منسوخ کر دی۔ چین نے یہ فیصلہ ایسے وقت کیا جب سکم کے نزدیک بھارت، چین اور بھوٹان کی سرحد پر بھارتی جوانوں کی تعیناتی سے دونوں ملکوں کے مابین تعطل کا وقفہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایسی کسی دو طرفہ ملاقات کا منصوبہ نہیں تھا۔ भारत में चीनी सिफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर ली या ने भारत को इंतबाह किया कि वो सिक्किम से अपने फौजी जवानों को फौरी और बिला शर्त वापस बुलाए ताकि दोनों फरीकों के माबैन तमाम तनाजात को हल करने के लिए बाहमी मुजाकरात का आगाज किया जा सके। इस तातुल के सिलसिले में चीन के सरकारी मीडिया का रुख भी जारहाना है। उसने तजियाकारों के हवाले से कहा कि अगर भारत बकौल उनके तारीख से सबक सीखने से इनकार करता है तो बीजिंग फौजी रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगा। भारत के एक दिफाई तजियाकार परवीन साहनी कहते हैं कि चीन और भारत सियासी, इक्तसादी और फौजी एतबार से एक दूसरे के मसावी नहीं हैं, दोनों में बहुत फर्क है। ऐसे में अगर भारत खुद को चीन के मसावी दिखाने की कोशिश करेगा तो वो इसे तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान विड्रॉ कर लेता है ट्रूप्स, देन इट लूजेस फेस इन द नेबरहुड, उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और अगर ट्रूप्स विड्रॉ नहीं करता है, जो भेजती है बिना सोचे समझे, क्योंकि ये मामला जब उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन शुरू करी गई थी मेरे हिसाब से उसी समय ये डिप्लोमेटिक चैलेंज से लेना चाहिए था। ये थोड़ी सी मोदी गवर्नमेंट की है कि ये अग्रेसिव होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान के साथ करते हैं वैसे आप चाइना के साथ नहीं कर सकते।
ख्याल है कि सिक्किम के नजदीक डोकलाम इलाके में चीनी अफवाज ने एक सड़क की तामीर की कोशिश की थी, जिसकी भारत ने यह कहते हुए मुखालफत की कि इससे हमारी सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहिक हो जाएंगे, लिहाजा उसने वहां अपने फौजी जवान भेज दिए जो कि गश्त करते रहते हैं। चीन ने भारत के इस कदम को 1890 के सरहदी समझौते की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि भारत की सबका हुकूमतें इस समझौते की तौसीक करती रही हैं, जबकि भारत का कहना है कि 2012 में होने वाले बाहमी मुआहदे में दोनों मुल्कों ने इस पर रजामंदी जाहिर की थी कि चीन भूटान और भारत से मुतसिल सरहद का हतमी फैसला मुतलका मुल्कों के सलाह मशवरे से किया जाएगा। बीजिंग डोकलाम इलाके को मुतनाज़िया मानने से इनकार करता है और इसे चीन का हिस्सा करार देता है। इस मामले पर दोनों मुल्कों के माबैन 19 दिनों से तातुल जारी है। मुतअद्दिद तजियाकार इसे 1962 के बाद अब तक की सबसे नाजुक सूरत हाल बता रहे हैं। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जैसा कि हमने आपको खबर दी थी, भारत और इसराइल ने खलाई मैदान में तआवुन बढ़ाने और बाहमी तजारत में इजाफे समेत 7 माहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। माहदों पर दस्तखत दोनों मुल्कों के आला हुक्काम ने बुध को तल अबीब में ऐसे वक्त में किए जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसराइल के अपने पहले दौरे पर हैं। इस दौरे के बारे में प्रोग्राम जहां रंग में नफीसा हुदभाई ने भारत के साबिक फौजी जनरल कमाल दावर और अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई में डॉक्टर हैदर मेहदी से गुफ्तगू की। उनकी रिपोर्ट।
पहले भारत चलते हैं जहां से दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल कमाल दावर हमारे साथ हैं। ये बताइए कि मोदी भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने इसराइल का दौरा किया है। जाहिर है इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है भारत के अंदर। इस दौरे के नतीजे में आप दिफाई सतह पर किस तरह के ताल्लुकात देखते हैं भारत और इसराइल के बीच, और इसकी वजह से जनूबी एशिया की सूरत हाल किस तरह तब्दील होगी?
ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और ये उनकी 66th विजिट है बाहर के मुल्कों में 3 साल में, और ये साल हमारे 25 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो एस्टेब्लिश हुए हैं हिंदुस्तान और इसराइल के साथ। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ हमारे रिलेशंस हैं पैलेस्टाइन अथॉरिटी के साथ, महमूद अब्बास साहब के साथ, वो बहुत अच्छे हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको भी, महमूद अब्बास साहब को भी मिले हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत एक अमन पसंद देश है और हमारे रिलेशंस, हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छे रहें, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा है कि टू नेशंस सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, कि दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन अपना अपनी अपनी जगह अच्छी तरह रह सकते हैं, तो कोई हिंदुस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।
इस वक्त हम दुबई चलते हैं जहां से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर हैदर मेहदी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर हैदर, नजर ये आता है कि जिस तरह से मोदी रमला नहीं गए, फलस्तीनी रहनुमाओं से नहीं मिले, और दीगर ये कि इसराइल में वो जो मुंबई हमलों में मुतासिर यहूदी बच्चे थे उनसे मिले, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
آپ نے جو ایک سوال کیا ہے وہ ایک اوور آل جو سینیریو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں بن رہا ہے. جنرل کمال نے ہندوستان سے بہت سی اچھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا فلسطین کے بارے میں کوئی موقف نہیں بدلا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایکشنز ٹاک لاؤڈر دین دی ورڈز ٹو. ہر قوم جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے, لیکن اس کی حدود ود ان انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کشمیر میں جو ہنگامہ انگیزی ہو رہی ہے اس پر نریندر مودی صاحب اس کے بعد ٹیررزم کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو ٹیررزم کا سامنا ہے, ہم اسرائیل سے مل کر اس کا سامنا کریں گے. تو دیکھیے یہ کانٹرڈکشنز ہیں اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کب تک چلے گا.
ہمارے ساتھ تھے لیفٹیننٹ جنرل کمال داور جو بھارت میں دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور ان کے ساتھ تھے امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی.
روسی حکومت نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات جمعے کو جرمنی کے شہر ہمبرگ میں ہوگی. روسی خبر رساں اداروں کے مطابق روسی صدر کے مشیر برائے خارجہ امور یوری یوشاکوف نے بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلی قیادت نے سربراہان کی ملاقات کے لیے 7 جولائی کی تاریخ پر اتفاق کیا ہے. رواں سال جنوری میں امریکی صدر کا منصب سنبھالنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر پوٹن سے یہ پہلی ملاقات ہوگی. ہر 10 میں سے 6 امریکی ووٹر 6 مسلم اکثریتی ملکوں کے شہریوں کی اپنے ملک میں آمد پر پابندی کے حق میں ہیں. امریکہ کی سپریم کورٹ نے 6 مسلم اکثریتی ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف کئی وفاقی عدالتوں کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے مشروط پابندی کی اجازت دے دی تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پابندی کی زد میں آنے والے مسلم اکثریتی ملکوں کے ان شہریوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جن کے قریبی رشتے دار یہاں رہتے ہیں. رائیاما کے ایک جائزے میں جس کے نتائج کا اعلان بدھ کے روز کیا گیا, ہر 10 میں سے 6 رائے دہندگان پابندی کے حق میں تھے. افغانستان کے نوجوان لڑکیوں کو واشنگٹن میں منعقد ہونے والے روبوٹ مقابلے میں شرکت سے روک دیا گیا ہے. کابل میں امریکی سفارتخانہ انہیں ویزا نہیں دے رہا, تاہم لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے بنائے ہوئے روبوٹ اس مقابلے کے لیے امریکہ بھیجیں گی. وائس آف امریکہ کے نامنگار محمد احمدی اور خلیل نورزئی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
افغانستان کے ہرات صوبے کی 6 نوجوان لڑکیوں کا تعلق ایک روبوٹک ٹیم سے ہے. انہیں ہرات کے 10 اسکولوں سے منتخب کیا گیا ہے, لیکن اب یہ روبوٹ مقابلے میں شرکت کے لیے واشنگٹن نہیں آ سکتی کیونکہ امریکی سفارتخانے نے ان کو ویزا جاری نہیں کیا. روبوٹ بنانے والی ایک لڑکی فاطمہ قادرین کا کہنا ہے, فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جو روبوٹ بنایا ہے وہ رنگوں کی شناخت کر سکتا ہے اور گیندوں کو پکڑ سکتا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ان مقابلوں میں افغانستان شرکت کر رہا ہے. مقابلے میں شرکت کی خواہش مند ایک اور لڑکی کا کہنا ہے کہ جب ہمیں ویزا نہیں ملا تو ہمیں خاصی مایوسی ہوئی. ہم نے ہرات سے کابل کا سفر کیا تھا مگر ہمیں پھر بھی ویزا نہیں ملا. افغان خواتین روبوٹک ٹیم کے ڈائریکٹر علی رضا مہرجان کہتے ہیں,
We have not been deterred. We kept constructing our robot.
علی رضا مہرجان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. ہم روبوٹ تیار کر کے مقابلے کے لیے امریکہ بذریعہ کوریئر سروس بھیج دیں گے. امریکہ میں بھی اس واقعے کی بازگشت سنائی دی ہے اور امریکہ کے ممتاز سیاسی رہنما سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے فیس بک پیج پر امریکی وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ان لڑکیوں کو ویزا جاری کر دے. اطلاعات کے مطابق یہ لڑکیاں ویڈیو لنک کے ذریعے ان مقابلوں کو دیکھیں گی, خاص طور پر اپنے تیار کردہ روبوٹوں کے مظاہرے کو. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ امریکہ خود کو اور اپنے اتحادیوں کو شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بچانے کے لیے فوجی ذرائع استعمال کرنے کو بھی تیار ہے, لیکن وہ اس جوہری مسئلے کو سفارتی اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دے گا. اقوام متحدہ سے مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
شمالی کوریا کی جانب سے منگل کے روز ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بعد امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی جانب سے بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں امریکی سفیر نے ان متبادلات کو پیش کیا جو ٹرمپ حکومت کے پاس ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا کہنا تھا،
One of our capabilities lies with our considerable military forces. We will use them if we must, but we prefer not to have to go in that direction.
ہماری صلاحیتوں میں سے ایک ہماری قابل ذکر فوجی قوت ہے، اگر ہم کو استعمال کرنا ہی پڑا تو اسے بھی استعمال کریں گے، لیکن ہم اس بات کو ترجیح دیں گے کہ ہمیں اس سمت نہ جانا پڑے۔ ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں جو ہمارے لیے خطرہ ہوں، اور ان سے بھی نمٹنے کے طریقے ہیں جو ان خطرات کے لیے مال کی فراہمی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تجارت کے شعبے میں بھی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ چین شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی ساجھے دار ہے، اور شمالی کوریا کی کوئی 90% تجارت چین سے ہوتی ہے۔ اور ہیلی نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ وہ ملک جو شمالی کوریا کے ساتھ تجارت کی اجازت دیتے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ساتھ خود ان کے تجارتی معاہدوں کو نقصان پہنچے گا۔ ان کے الفاظ،
Our attitude on trade changes when countries do not take international security threats seriously.
تجارت کے بارے میں اس وقت ہمارا رویہ بدل جاتا ہے جب وہ مالک سیکورٹی سے متعلق بین الاقوامی خطرے پر سنجیدہ انداز اختیار نہیں کرتے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ وہ تاجرات سے متعلق ایک نئی قرارداد کا مسودہ آنے والے دنوں میں کونسل کے ارکان کے سامنے پیش کریں گی، جو شمالی کوریا کی جانب سے معاملات کو اتنا آگے بڑھا دینے کے تناسب سے ہوگا۔ چین نے ابھی تک یہ عندیہ نہیں دیا ہے کہ آیا وہ کسی نئی تعزیرات کی حمایت کرے گا۔ روس نے اس کی مخالفت کی ہے، اور دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ مسئلے کا کوئی بھی فوجی حل، کوئی متبادل نہیں ہونا چاہیے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے مسلح حامیوں نے بدھ کے روز ملک کی اپوزیشن اکثریت والی مقننہ پر حلہ بول دیا۔ انہوں نے قانون سازوں پر حملہ کیا اور وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کو 9 گھنٹے تک محصور رکھا۔ قومی اسمبلی کا یہ خصوصی اجلاس وینزویلا کے یوم آزادی پر خراج پیش کرنے کے لیے ہو رہا تھا جب مادورو کے حامیوں نے چیمبر پر حملہ کیا اور اس ہنگامے میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے صدر جولیو بورگس نے حملے کا الزام صدر مادورو پر عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، ہم یہاں اپنا سر اور فخر سے بلند کیے جمع ہیں کیونکہ ہم نہ صرف وینزویلا کی مقرنہ کا دفاع کر رہے ہیں بلکہ ہم 1.4 کروڑ عوام کا بھی دفاع کر رہے ہیں جو بے آواز ہیں، اور جو شخص اس تشدد کا ذمہ دار ہے آپ اسے پہچانتے ہیں، وہ تشدد ہے۔ وینزویلا میں تشدد کا نام نکولس مادورو ہے، یہ پہلا اور آخری نام ہے۔ یہ تھے قومی اسمبلی کے صدر جولیو بورگس کے الفاظ۔ نکولس مادورو نے فوری طور پر اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
کی طرف سے شائع ہونے والی ایک تصویری کہانی وومن فٹ فرنٹ ان دی ہسٹری میں ماضی کی چند قابل ذکر خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، اور صنفی مساوات کے حوالے سے آج کے معاشرے کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں، اگرچہ 140 ممالک اپنے قانون میں صنفی مساوات کے ضمانت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کو قانون، پالیسیوں، سماجی طریقوں اور دکیانوسی تصورات کے ذریعے براہ راست یا بالواسطہ طور پر عدم مساوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برطانوی خاتون محقق روزا فرینکلنگ ایک کیمیا دان تھی، انہیں فزکس کے میدان کی ایک نمایاں خاتون کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1951 میں ایکس رے کے انقلابی استعمال کے ذریعے ڈی این اے کے سالماتی ڈانچے کی دریافت کی تھی۔ فرینکلن نے انتہائی باریک ایکس رے کی شعاعوں کی نمائش کے ذریعے اہم تصویری ثبوت حاصل کیے تھے۔ خواتین کے پاس آج بھی غیر روایتی تعلیم کے مواقع کم ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق قدرتی سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، زرعی سائنسز، سوشل سائنسز اور ہیومینٹیرین میں خواتین 30% محققین پر مشتمل ہیں۔ اجرت میں مساوات کا مطالبہ کرنے والی امریکی کھلاڑی ہیلی چینگ کینگ، وہ ایک امریکی سابق عالمی نمبر ون ٹینس کھلاڑی اور سماجی کارکن تھی۔ انہوں نے 1973 میں یو ایس اوپن کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ خواتین کھلاڑیوں کو برابر انعامی رقم دی جائے، اور ان کا یہ مطالبہ تسلیم بھی کر لیا گیا، حتیٰ کہ ان کی کوششوں کے بعد آج بھی صنفی اجرت کا فرق زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ دنیا بھر میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں 24% کم کماتی ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کے امن کار ایسے علاقوں میں جو تنازع کے بعد بحالی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، استحکام پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ تشدد کو روک سکتے ہیں اور کمزور یا ایسی ناکام حکومتوں کو استحکام پہنچا سکتے ہیں جو دہشت گردوں یا بین الاقوامی مجرم تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا وسیلہ بن سکتی ہیں جو بڑے پیمانے پر مظالم کے لیے حالات پیدا کرتی ہیں۔ سیاسی اور فوجی امور کے بیورو میں منصوبہ بندی پروگرام اور آپریشن کے نائب معاون وزیر خارجہ میجر جنرل مائیکل روت سٹائن نے تحریر کیا ہے کہ دنیا میں انتہائی افراتفری کے شکار ملکوں میں امن اور مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے امن کے قیام کے مشن نہایت کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت 113,000 سے زیادہ کی تعداد میں 124 ملکوں سے تعلق رکھنے والا اقوام متحدہ کا عملہ افریقہ، مشرق وسطی، کیریبین کے ممالک اور یورپ میں 16 مشنوں کی صورت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مشن کے ذمے مختلف النوع سخت اور مشکل کام ہیں، اور امن کار پرتشدد گروپوں کو روکنے، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے، استحکام کے فروغ اور صحت اور بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ایک اہم طریقہ جس سے امریکی حکومت امن کے قیام میں مدد دیتی ہے وہ ہے گلوبل پیس آپریشن انیشیٹو۔ یہ سیکیورٹی میں اعانت کا ایک پروگرام ہے جس کے لیے محکمہ خارجہ کا سیاسی اور فوجی امور کا بیورو رابطے کا کام کرتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بین الاقوامی سطح پر امن کے قیام کی صلاحیت کو مستحکم کیا جاتا ہے، جس کے لیے امن کاروں کو تربیت دی جاتی ہے، انہیں ضروری ساز و سامان سے لیس کرنے میں مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ خدمات انجام دے سکیں جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ اسے بھرپور طور پر مؤثر بنانے کے لیے پروگرام مینیجرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن کے قیام کی ضروریات کو اور کمی کو سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت کے اہم محکموں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے جون کے وسط میں پیس آپریشن انیشیٹو ورلڈ وائڈ کنسلٹیشنز کے 11th اجلاس کے موقع پر 5 دنوں تک مذاکرات کیے۔ اس کا اہتمام محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے بیورو اور محکمہ دفاع میں وزیر دفاع کے دفتر نے کیا تھا۔ شرکاء نے امن کے قیام کے لیے نئے تقاضوں کی نوعیت، کارکردگی اور امن قائم کرنے والے یونٹوں کی آپریشن کی مستعدی کو بہتر بنانے اور جنسی استحصال پر توجہ دینے کی کوششوں اور امن کاروں کی زیادتیوں کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب معاون وزیر خارجہ روت سٹائن نے تحریر کیا کہ اقوام متحدہ کے امن کار ایک ایسی دنیا میں جو پہلے سے کہیں زیادہ تشدد اور عدم استحکام کا بوجھ اٹھا رہی ہے، امن اور سلامتی کے نصب العین کو فروغ دینے میں ناگزیر کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، اور امریکہ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ وہ ہم خیال ملکوں کے ساتھ مل کر اس اہم مشن کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے اور مالی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ امن کے قیام کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مالی، تکنیکی اور مادی اعانت کے سب سے بڑے وسیلے کے طور پر امریکہ اقوام متحدہ کے مؤثر امن آپریشن کے لیے اپنی جاری وابستگی کا اعادہ کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ पता है www.voanews.com/editorial।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसकी एडिटर थी मुदस्सरा बंसर, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर पीटर डेयर। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे हम दूसरे न्यूज शो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।